نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت ہے نیو جرسی کے جو لوگ لائیو آئے ہیں اور لائیو مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی, اور وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی مسجد گئی تھی لیکن میں وہاں پہ نہیں ٹھہر سکی کیونکہ یہ لیسن میرے لیے پڑھانا بے انتہا مشکل ہے. آلریڈی میں بہت زیادہ ہمت کر کے آج کا جو سبق پڑھا رہی ہوں, اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اسکپ کر کے اگلے چیپٹر پہ چلی جاؤں, لیکن اب اس سیرت کا سفر جو ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا اب وہ اختتام کی طرف ہے, اور آج وہ سورج سراج منیر جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ سورج کے غروب ہونے کا واقعہ سارا, اور یہ دل پہ بھی بہت بوجھل ہے اور پڑھانا آسان نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ زحمت دی ہے کہ آپ لوگ جو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب لائیو ہی سنیں اپنے مکسلر پہ اور فون پہ, وہاں پہ مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی. آج ہم انشاء اللہ تعالی تجلیات نبوت کتاب میں حجۃ الوداع کا جو لاسٹ ٹاپک ہے سریہ اسامہ بن زید یہاں سے شروع کریں گے, کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کیا تھا. تو دیکھتے ہیں سریہ اسامہ بن زید ربیع الاول سن 11 ہجری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج مکمل کر لیا تھا تو 13 ذی الحجہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کر کے اور پھر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے. اور مدینہ آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف, تو اب آپ کو مدینہ میں ہی رہنا تھا, اب آپ مکہ میں نہیں قیام کر سکتے تھے. ہجرت جو کر لیتا ہے اللہ کی خاطر پھر اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام صرف اتنا ہی رکھا جتنا کہ حج کے موقع تھا, حج کے دن تھے, اور حج مکمل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا, اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا, اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیونکہ دونوں کو ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت اسامہ کو بھی اور حضرت زید کو بھی, ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. اسامہ کون ہے؟ حب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب, یہ ان کا لقب تھا حب رسول اللہ. ان کے والد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیارے تھے, اور یہ خود بھی بہت پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ان کے ساتھ آتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کو چوٹ لگ گئی تھی اور رو رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو یہ پہناتے, یہ کپڑے پہناتے, یہ کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت لاڈ کیا تھا، بہت پیار کیا تھا. اور یہ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت زید بھی آپ کو پتا ہے کہ شہید ہو چکے تھے جنگ موتا میں، اور ان کی ماں کون تھی؟ ام ایمن. اور ام ایمن وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی تھی ربوہ میں، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی. تو یہ ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. یہ اس وقت بالکل نو عمر تھے، یعنی 18 سال ان کی صرف عمر تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوجی دستہ دے کر روانہ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رونداؤ، یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تبوک میں بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر، لیکن اس وقت بھی کوئی آگے سے لڑنے نہیں آیا تھا. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا. یعنی یہ لوگ ابھی شہر سے نکلے ہی تھے، اور یہ لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اوپر دیکھیں لیڈر اتنا ینگ، اور اس ان کے انڈر کن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، کبائر صحابہ ان کے انڈر تھے، ان کے لشکر میں تھے. اتنے چھوٹے لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی قیادت دی تھی. تو یہ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، مدینہ سے نکل کے زیادہ دور نہیں گئے تھے، تھوڑی دور گئے تھے کہ وہاں پر ایک آدمی آیا ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخت بیمار ہیں. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو یہ آگے نہیں پھر بڑھے، پھر وہیں رک گئے کہ اور مطلب انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی. یعنی یہ لشکر وہ تھا جو آخری لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود تیار فرمایا تھا، آخری لشکر جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا. اور بلکہ کچھ باتیں بھی ہونے لگیں اس سلسلے میں کہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے لشکر کی قیادت جبکہ یہ ایک چھوٹے لڑکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا تھا کہ تم لوگ زید کی سالاری پر بھی اعتراض کر چکے ہو، وہ بھی اس کا اہل تھا اور میرا محبوب تھا، اب اس کے بیٹے کی کمان پر بھی اعتراض کرتے ہو، تو یہ بھی اس کا اہل ہے، لوگوں میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو جو محبوب کا محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب ہے الحمدللہ. لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اسامہ کی اطاعت کرنا، یہ تمہارے سالے لوگوں میں سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب ایسا دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے یہ قریش بھی نہیں ہے اور چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو کیوں قیادت دے دی، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو چھوڑ کے اس کے ہاتھ میں تما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ان کو یہ دیا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جو حضرت اسامہ پر تھا وہ بھی پتہ چلتا ہے. اب وہ چیپٹر جو یعنی مشکل چیپٹرز میں سے ہے، رفیق اعلیٰ کی جانب، الوداعی آثار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، ایسے آثار، ایسی باتیں واضح ہونے شروع ہو گئی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اور ان میں کچھ باتوں کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو 10 ہجری تھی، اب یہ کون سی ہجری شروع ہو گئی ہے؟ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا, ذی الحجہ میں. اس کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں تو کون سا سال شروع ہو گیا؟ 11واں. تو 11ویں ہجری سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20, یعنی پچھلے جو 10 ہجری کا تھا اس کے رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن کا دور کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انڈیکیشن ہو گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے. تو اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت معاذ کو یمن میں رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے شہر کے باہر تک گئے تھے اور ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے, وہ سوار تھے یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی, وہ والی جو نصیحتیں آپ کو بتائی تھیں کہ دین میں آسانی کرنا, مشکلیں نہ کرنا, لوگوں کے لیے اچھی بات بتانا, ان کو خوشخبریاں دینا, اس طرح کی باتیں ان کو نصیحتیں کی. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے معاذ غالبہ میرے اس سال کے بعد جو تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کے حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. تو آپ نے حجت الوداع میں بھی کئی دفعہ فرمایا کہ لوگوں میں اس سال کے بعد تم سے نہیں مل سکوں گا, غالباً میں اس کے بعد حج نہیں کر سکوں گا, تو تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم وإذا جاء نصر اللہ, یہ جب آیات اتری ہیں اور یہ سورت اتری ہے تو اس کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں, اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا, کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لوگوں کو الوداع کہا. اب پتہ ہے یہ اس وقت بھی حجۃ الوداع ہی کہلاتا تھا, مگر لوگ یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری حج ہے. آپ کو پتہ ہے جو بڑا پیارا ہوتا ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس کے جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی زندگی ہو سکتی. ان کا تو یعنی دن اور رات آپ سے شروع ہوتا تھا, دن اور رات آپ پر ختم ہوتی تھی, اور وہ کوئی دن نہیں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا دیدار نہ کریں, آپ کی صحبت میں نہ بیٹھیں, اور اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے. تو وہ کہاں یہ چیز کو سوچ بھی کبھی سکتے کہ دیکھیں جیسے ہمیں ہمارے پیارے ہوتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا سورہ زمر میں, انکا میتن و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آ جانی ہے. تو سب کو پتا کہ موت تو آنی ہے اور برحق ہے, اور وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے. لیکن کیا بات تھی کہ جیسے اپنا کوئی پیارا ہوتا ہے تو انسان اس کے جانے کا حالانکہ پتا ہے سب نے چلے جانا, اس کے جانے کا سوچ نہیں سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بارے میں صحابہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کبھی. اور جب سفر شروع ہوا یعنی محرم گزر گیا, سفر آ گیا, تو اوائل سفر میں یعنی جب سفر سٹارٹ ہوا 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی, گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ ان کے پر پڑھی تھی احد والوں پر. کتنے سال گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا, میں تمہارا پیش رہا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، یعنی شرک کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ہے تم لوگ آگے سے آگے دنیا میں مقابلے کرو گے، ایک دوسرے ایسے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گے، اس دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور جو اس دوڑ میں لگ جائے نا بس پھر وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ہی دوڑ، ایک میدان میں آپ دوڑ سکتے ہیں نا، دونوں میں تو نہیں دوڑ سکتے، یا تو آخرت کے لیے دوڑ لگا لو تو یا دنیا کے لیے دوڑ لگا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ لوگ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، اور آج دیکھیں دنیا کی دوڑ کتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لے، کہتے ہیں وہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اس میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، یہ بھی نہیں کہ چلو اتنا ہمیں مل گیا تو کافی ہے، نہیں، مقابلے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو انسان کوشش میں لگ جاتا ہے تو پھر جب دوڑتا ہے نا کوئی تو اپنی پوری انرجی لگا دیتا ہے، خاص طور پہ جب دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو، تو جب لوگ اس میں پڑ جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جائے تو کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سارا وقت تو دنیا لے لے گی، ساری انرجی تو دنیا لے لے گی۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیہ غرقت تشریف لے کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ بھی جو آپ کی بک میں ہے نا بہت مختصر دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو دوسری جگہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ابو معہبہ، معہبہ میم واو یا ہا با اور ہا این میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے آدھی رات کو آ کر اٹھایا اور فرمایا اے ابو معہبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے مغفرت طلب کروں۔ اللہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جا کے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو فرمایا میرے ساتھ چلو۔ ابو معہبہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ہمراہ چل کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بقیع کے درمیان کھڑے ہوئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والو تم پر سلامتی ہو۔ ابو معہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو معہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ یعنی خلد قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد جنت بھی عطا کر دی گئی، اور مجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ قبول کر لو اور چاہو تو ایسا کر لو کہ ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو معہبہ کہتے ہیں میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ دنیا کی چابیاں حاصل کریں اور یہاں زندگی گزاریں، پھر جنت میں بھی چلے جانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں ہے ابو معہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ کا جی چاہے تو آپ قیامت تک اسی دنیا میں رہیں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے، اور آپ کا جی چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، ابھی ملاقات کریں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ اللہ سے ملاقات کو۔ ابو معہبہ سمجھ نہیں سکے اس وقت، یا ان کے ذہن میں اگر بات آئی بھی ہوگی تو یہ کہ اچھا ابھی تھوڑی، ابھی فوراً تو نہیں ہونے لگا، تو انہوں نے اس طرح سے توجہ نہیں دی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا, جلد یا بدیر, چاہے کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, کوئی ذات, کوئی ہستی, چاہے وہ نبی ہوں, علی اللہ ہوں یا کوئی دشمن ہو, سبھی نے چلے جانا. اگر اللہ کے رسول کے لیے زندگی نہیں تو اور کسی کے لیے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں جایا کرتے تھے؟ تاکہ اپنی بھی موت کو یاد کریں اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری بک سے آپ کو, چونکہ ڈیٹیل سے بتانا چاہتی ہوں تو دوسری بک سے آپ کو بتاؤں گی کہ جو مرض کا آغاز ہوا وہ کب ہوا. ڈیٹس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ایک آدھ دن آگے یا پیچھے, فرسٹ ربیع الاول تھی یا 29 سفر تھی, منڈے کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے, واپسی پہ سر درد شروع ہو گیا, اور یعنی سر درد سے آپ کا مرض جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا, اور حرارت اتنی تیز ہو گئی, یعنی اتنا بخار ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی محسوس ہونے لگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت کا آغاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الموت میں یہ کیا کہ اپنی تمام بیبیوں کے گھر جو جیسے ان کی باری ہوتی تھی ویسے پہنچ جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اب تو میری طبیعت خراب ہے تو اب میں ایک ہی بیوی کے پاس رہوں, ایک ہی گھر میں رہوں. نہیں, انصاف کی انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہر بیوی کے گھر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے, میں کل کہاں رہوں گا, میں کل کہاں رہوں گا. اس سوال سے جو آپ کا مقصد تھا وہ ازواج سمجھ گئی, اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ جہاں چاہیں رہیں, جہاں آپ کا دل خوش ہوتا ہو, جہاں آپ رہنا چاہتے ہو. لیکن بیماری کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک ایک کے گھر جایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے, اور جب منتقل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے. حضرت فضل بن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل, اور حضرت علی بن ابی طالب, دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز جو ہیں, ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اور آپ کا حال یہ تھا کہ سر پہ پٹھی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پہ پورے نہیں آ رہے تھے, پیر گھسٹ رہے تھے, پیروں کی لکیر بن رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا. اس کیفیت کے ساتھ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہوئے, اور وہیں اپنی پھر آخری جو دن تھے وہ سب وہیں گزارے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعوذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حفظ کی بھی دعائیں تھیں وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی تھی, اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی. ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ میرے سر میں بہت درد ہے, میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے دیکھے کیا فرمایا, ہے عائشہ کیا فرق پڑتا ہے, اگر تم فوت بھی ہو گئی تو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا, تمہیں پہلے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں قبر میں ڈالوں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آگے سے, وہ بھی ہنس کے مذاق میں آگے سے کیا فرماتی ہیں, کہ ہاں آپ تو بس یہی چاہتے ہیں, اسی انتظار میں ہیں کہ میں مر جاؤں تو پھر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس جاتے رہیں. تو وہ بھی آگے سے ایک جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک مذاق ہوتا ہے. تو لیکن وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں, یا آپ کا اصل میں تو خود جانے کا وقت تھا لیکن اس وقت بھی اپنے گھر والوں کی دل جوئی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. آپ نے فرمایا جس قدر تم دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کو دگنا بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی دوہرا ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے, آگاہ ہو جاؤ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ کانٹا بھی چکے یا اس سے بھی کم تر, اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر درخت سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی, اتنا آپ کا جسم گرم تھا کہ پٹی کے اوپر سے پتہ چلتا تھا. تو وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا, وینسڈے کا, جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی پڑ گئی. آپ پہ غشی تاری ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھ پہ مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکی سے بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے وصیت کر سکوں. یعنی اتنی بیماری میں بھی ان کو یہ تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں. حالانکہ کون سی چیز تھی جو رہ گئی تھی جو آپ نے نہ بتائی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے, یعنی دین میں اب اور کوئی نئی چیز تو نہیں بتانی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرص کہ میں ان کو بتا جاؤں, میں ان کو سمجھا دوں گا. اس قدر زیادہ شدید بخار تھا کہ یعنی 7 کنوؤں سے بعض جگہ آتا ہے بعض جگہ آتا ہے 7 مشکیزے لائے گئے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ جو تھی ان کے پاس نا ایک بہت بڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ٹب ہوتا ہے لگن, وہ ان کے پاس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھایا گیا اور پھر ان مشکوں کے پانی کو دھار بنا کے آپ کے اوپر ڈالا گیا. اس قدر پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے اب بس کرو اب بس کرو. انہیں اس وقت کوئی ایسی دوائیاں تو تھی نہیں بخار ڈاؤن کرنے کی. آج تو ہلکا سا سر میں بھی درد ہو جائے ہم کہتے ہیں فوراً گولی لو فوراً گولی کھا لو, کیونکہ ہم سے اتنی سی بھی تکلیف نہیں برداشت ہوتی. اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار کے جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے بخار, اتنا بخار تھا. اور لیکن وہاں پہ کوئی ایسی دوا نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ کھا لی جائے اور بخار ڈاؤن ہو جائے اور کچھ افاقہ ہو جائے. تو ایک چیز جو آج بھی کی جاتی ہے وہی اس وقت بھی کی گئی کہ پانی بہایا گیا, اور جب پانی بہایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے بخار ڈاؤن ہوتا ہے. تو فرمانے لگے اتنی قربان جائے ایسے نبی پہ کہ مجھے لے کے چلو کہ میں وصیت کروں لوگوں کو. تو اس وقت بخار کچھ کم ہوا جس وقت پانی بہایا گیا, تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے, سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی, ممبر پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو گئے ہوئے تھے. فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس پر تھا کہ میری قبر کو مسجد مت بنانا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو نہیں لیکن کتنی قبریں ایسی ہیں जिनके जिनको मस्जिद बनाया गया, लोग उनकी तरफ मुंह करके सजदे करते हैं, लोग उनकी तरफ मुंह करके दुआएं करते हैं, लोग उनके ऊपर मस्जिद बना लेते हैं। आपने फरमाया यहूद और नसारा पे अल्लाह की लानत, यहूद और नसारा पे अल्लाह की मार के उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा करने लगो। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जो बात की, बहुत अहम बात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास के लिए पेश किया। फरमाया मैंने किसी की पीठ पे कोड़ा मारा हूं तो मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले। मैंने किसी की बेइज्जती की हो तो वो मेरी आबरू हाजिर है, वो बदला ले ले। मैंने किसी का कोई कर्ज देना हो तो वो बता दे जिससे मैंने उधार लिया हो तो मैं हाजिर हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले जा रहे थे, बार बार बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ना बोलता लेकिन आपने इतना पूछा, इतना इसरार किया, इतना इसरार किया कि मुझे लगा अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊं कि आप इतना पूछ रहे हैं और मैं ना बताऊं। वो मैंने आपको ये बताना था कि आपने मुझसे एक दफा तीन दीनार लिए थे। तो वो कैसे कि एक दफा हम जा रहे थे तो एक फकीर था रास्ते में, तो आपने फरमाया था कि कोई है जो मेरी तरफ से इसको कुछ दे दे, तो मैंने 3 दीनार दे दिए थे जो कि फिर आपने मुझे नहीं दिए, और मैं ये कभी ना कहता मगर आपने इतना फरमाया तो मैं कह रहा हूं। तो आपने हज़रत फजल से फरमाया कि इसको 3 दीनार दे दो। यानी इंसान कभी भूल सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही थे, कभी हो सकता है हमने किसी के कुछ पैसे देने हो या कुछ है और हमें भूल जाए तो बता देना चाहिए या माफ कर देना चाहिए। यहाँ पे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे बता दो कि मैंने किसी के अगर कोई उधार देना है तो वो मुझे बता दे इससे पहले कि कयामत के दिन आके वो मुझसे सवाल करे। यानी इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि कयामत के दिन ना मुझसे आके कुछ कहना कि मैंने आपने मेरा ये इतना 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 पैसा देना। जिसने पूछना है वो आज पूछ ले, जिसने बदला लेना है वो आज बदला ले ले, जिसका मैंने उधार देना है वो आज मेरे से मांग ले। कैसी कभी फिक्र हमें होती है कि पता नहीं किस किस का हमने दिल दुखाया, पता नहीं किस किस की हमने गइबतें की हैं, पता नहीं किस किस से हमने कुछ उधार लिया हुआ जो हमें याद ही नहीं और कभी ख्याल आता भी नहीं। कभी किसी से हम कह दें कि हम अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दे, मुझसे बदला ले लें आप। आपने ये नहीं फरमाया मुझे माफ कर दे, आपने फरमाया मुझसे बदला ले लो, आज मुझसे बदला ले लो। वो इंसान जैसे इंसान कोई दुनिया में ना पैदा हुआ ना पैदा होगा, जो इस जमीन पे चलने वाले बेस्ट इंसान थे उनको भी कितनी फिक्र है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी किसी से ज्यादती नहीं करने वाले थे, फिर भी उनको कितनी फिक्र है कि मैं अल्लाह के पास कैसे जवाब दूंगा। और हमारे जैसे लोग जिनके पास ना गारंटी है जन्नत की, ना गारंटी है माफी की, कितने बेफिक्र। एक और आदमी खड़ा हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये फरमाते रहे तो एक और आदमी खड़ा हुआ, उकाशा बिन मुहसिन। अर्ज करने लगे मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूं, अगर आप बार बार नहीं कहते तो मैं खड़ा ना होता। एक दफा हम सफर में थे, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ था, मेरी सवारी और आपकी सवारी बराबर बराबर जा रहे थे। तो कहते मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी सवारी आपकी सवारी को ना टकराए, लेकिन वो जाकर टकरा गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी तो वो आपने मारी, तो वो हो सकता है ऊंटनी को मारने के लिए करी हो कि वो पीछे हो, लेकिन वो मेरी कमर पे लग गई। आपने फरमाया उकाशा تم بدلہ لے لو. حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ چھڑی لے کر آؤ. وہ بھی غمگین پریشان انہوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا کہ یہ کیا ہونے لگا. چھڑی لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے چھڑی اکاشا کو دی. جب یہ حال صحابہ نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گیا, کوئی اکاشا ہم تمہارے سامنے, ہم سے بدلہ لے لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بدلہ لیں. آپ نے فرمایا نہیں, بیٹھ جاؤ, تم مجھ سے بدلہ لے لو. حضرت اکاشا فرمانے لگے, یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا نا تو میرا بدن ننگا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا, آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو. تو حضرت اکاشا جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھا, آپ کی کمر کا بوسہ لینے لگے. عرض کیا میری جان آپ پہ قربان ہو, اللہ کے رسول آپ سے کون بدلہ لے سکتا ہے. یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا جسم وہ جسم ہو جو سب سے آخر میں آپ سے ملا. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی سب کا ایک وہ جانے والے کی بات ہوتی نا جو جا رہا ہے اور ان کو فکر کیا ہے کہ میری اوپر کسی کا بھی نہ کچھ ہو کے کسی کا میں نے کچھ نہ دینا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تو چاہے تو دنیا رکھ لے اور تو چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. تو اس نے اللہ کے پاس کو پسند کر لیا, جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا. اللہ نے اس کو چوائس دی تھی کہ چاہو تو دنیا میں رہ جاؤ اور چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پسند کیا. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, اونچی آواز میں رو رہے ہیں. صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے. باقی صحابہ کہنے لگے ہم نے سوچا کہ ان کو کیا ہو گیا, ان بزرگ کا رونا سمجھ نہیں آ رہا. اگر اللہ نے اپنے ایک بندے کو, اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو پسند کر لیتا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے, کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے. وہ اتنا رو رہے ہیں, وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف واپسی کو اختیار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے, اے ابو بکر مت رو, ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں جس قدر میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے کسی اور کا نہیں. کہ آپ کو وہ دن پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تھے تو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. تو ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہ رو پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس دن مجھے پتا چلا خوشی سے رونا بھی ہوتا ہے اور خوشی سے رونا کیا ہوتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موسٹ وانٹیڈ پرسن تھے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا سوچے کہ اس کا کیا حال ہوتا. پھر اگر کافر آپ کی تلاش کے اندر بھوکے بھیڑیوں کی طرح تھے تو جو آپ کے ساتھ ہوتا اس کی جان کتنی بڑی خطرے میں تھی. तब उन्होंने सारी पूंजी अपनी ले ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा था। जानते ना आप अबू कुहाफा तो काफिर ही थे उस वक्त, तो बच्चियों से कहने लगे कि तुम्हारा बाप कुछ छोड़ के भी गया या सब कुछ ले गया, तुझे हमारे लिए भी छोड़ के गया। तो बच्चियां कितनी समझदार थी, अबू कुहाफा तो अंधे थे ना, बच्चियों ने जाके ताक में कुछ पत्थर रख दिए और ले जाके दादा का हाथ वहां पे लगवाया और कहने लगी हाँ देखे हमारे लिए कितना माल छोड़ गए। मेरे उन्होंने नहीं देखा कि मेरे बच्चे हैं पीछे से क्या करेंगे, इनको यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, इनका आसरा कौन होगा, सब कुछ अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निछावर कर दिया था। और जब इनकी वफात का वक्त आया था ना तो ये पूछते जाते थे कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि मुझे दिनों में सबसे महबूब दिन वो है जिस दिन मेरी मुलाकात मेरे साथी से होगी। ये थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान अबू बकर का किसी और का नहीं, और इस उम्मत में से अगर किसी को मैं अपना खलील बनाता यानी जिगरी दोस्त तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया और इस्लाम का भाईचारा खुवत और मुबद्दत कहीं बढ़कर अफजल और बरतर। सुन लो मस्जिद में खुलने वाला हर दरवाजा बंद कर दिया जाए सिवाय अबू बकर के दरवाजे का कि वो खुला रहेगा। वो पता है कि मस्जिद के साथ साथ हुजरे थे तो वो हुजरों के दरवाजे मस्जिद में खुला करते थे, तो आपने फरमाया सब दरवाजे बंद कर दो सिवाय एक दरवाजे के, वो अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा है। कितना बड़ा एहसास था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबीयत थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ क्योंकि वो मेरे कल्ब और जिगर हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। यानी उन्होंने जिम्मेदारी क्या ली थी, याद है आपको बैत जो उन्होंने की थी, उन्होंने क्या जिम्मेदारी ली थी कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो उन्होंने वाकई अपनी बात को निभाया मगर उनके हकूक बाकी रह गए, लिहाजा इनके नेकोकारों से कबूल करना और इनके खताकारों से दरगुजर करना। और आपने फरमाया लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार घटते जाएंगे यहां तक कि खाने में नमक की तरह हो जाएंगे, लिहाजा तुम्हारा जो आदमी किसी नफा और नुकसान पहुंचाने वाले काम का वाली हो तो वो इनके नेकोकारों से कबूल करे और इनके खताकारों से दरगुजर करे। फिर उसके बाद जब ये खुतबा दे दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए। अब वफात से चार दिन पहले जुमेरात को आपको बहुत सख्त तकलीफ होने लगी और सहाबा कराम की ये हालत थी कि सहाबा जो थे वो यानी मस्जिद में ही क़याम करने लगे थे, मस्जिद में ही रहना शुरू हो गए थे टेम्परेरीली, क्योंकि उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत सही नहीं है। वो अपने घर भी जाना नहीं चाहते थे, बल्कि जैसे हम अस्पतालों में जाके बैठ जाते ना हमारा कोई प्यारा हो, कर तो कुछ भी नहीं सकते लेकिन क्या है बस बैठे रहते हैं, जाने को जी नहीं चाहता, उनके पास ही बैठे रहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की जब ये तबीयत हो गई सहाबा इतने परेशान थे, कोई अपने घर नहीं जाना चाहता था, सब मस्जिद में ही डेरे डाल के बैठ गए थे। तो आपको पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन कौन सा है, मंडे का दिन। तो मंडे के दिन आपकी वफात हुई है तो उससे चार दिन पहले यानी जुमेरात को आपको سخت تکلیف ہو رہی تھی، فرمایا لاؤ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی میں تمہیں کوئی بات کوئی بتا دوں، کوئی تحریر لکھا دوں، یعنی کچھ میں ڈکٹیٹ تمہیں کرا دوں، تو کوئی لے کر آؤ کوئی چیز کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے، انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی گھر میں یہ باتیں ہونے شروع ہو گئیں کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ اچھا لے کر آؤ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیں، حضرت عمر فرما رہے تھے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے کیوں ان کو ایک تکلیف اور دے رہے ہو، تمہارے پاس قرآن ہے تو صحیح، تمہیں سب چیزیں پہنچ گئی ہیں، آپ ضرور تم نے ان کو تکلیف دینی ہے کہ وہ کچھ تمہیں لکھوائیں۔ یہ آپ کی سبحان اللہ، یعنی میں اپنی پوری زندگی میں نے یہ دیکھا کسی کو بھی کہ کسی کے لیے اس قدر زیادہ خیر خواہ، اس قدر کسی کی بھلائی کے لیے حریص ہو۔ ماں باپ کی بھی محبت دیکھ لی، لیکن ماں باپ کی بھی محبت اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اپنی امت کی فکر تھی۔ تو اس وقت گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، وہ جھگڑنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا لاؤ لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر آؤ کچھ، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جو حضرت عمر کہہ رہے اس طرح سے کر لو۔ اتنا شور شرابہ ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، جاؤ ابھی تک میرے پاس۔ پھر اسی دن آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک بات یہ کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یعنی اب یہاں پہ اور مشرکین کو یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وصیت کی کہ وفود جو ہیں ان کو اسی طرح ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو آخری بات تھی، فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز نماز اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، یعنی تمہارے لونڈیاں غلام عورتیں جو بھی تمہارے ہاتھوں کے نیچے، یعنی تمہارے انڈر جو بھی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور اس دن تک، حالانکہ اتنا مرض شدید ہو گیا تھا، اس دن تک بھی چار دن پہلے تک یعنی تھرسڈے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس دن بھی آپ نے جمعرات کو یعنی نماز خود پڑھائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی۔ آپ نے اس میں سورہ مرسلات پڑھائی تھی۔ اس کے بعد عشاء کی جب نماز ہوئی، آمین اذان ہوئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر پھر اس کے بعد آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے کہ آ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر جا کے اقامہ دیتے تھے۔ جو جب آئے ہیں وہ آپ کو بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ آپ اٹھے، لیکن جب کھڑے ہوئے تو پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا، پھر کھڑے ہوئے، اگر پھر اس قدر مرض شدید تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی دفعہ بے ہوشی لمبی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے پانی منگواؤ، لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی وہی ٹب میں پانی ڈالو اور رکھو۔ تو آپ نے اس میں بیٹھے، آپ نے غسل فرمایا، اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ کے اوپر غشی تاری ہو گئی تھی۔ پھر افاقہ ہوا تو پھر آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ये 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, 4 दफा हुआ, बार बार आप पूछते थे, लोगों ने नमाज पढ़ लिया तो उनको कहा जाता था नहीं यार सल्लल्लाहु आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग बेचैन थे आप सल्लल्लाहु आए हमें नमाज पढ़ाए, लेकिन आपसे जब उठा नहीं किया आप सल्लल्लाहु समझ गए कि मैं नहीं जा सकता, तो आपने ताइशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं चाहती थी कि मेरे बाप नमाज पढ़ाए, और क्यों नहीं चाहती थी, वो सोचती थी कि अगर उन्होंने नमाज पढ़ा दी तो लोगों की याद क्या होगी, लोगों के ज़हनों में क्या बैठ जाएगा कि जब वो कभी नमाज पढ़ाएंगे तो उनको यही याद आएगा कि वो वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी, ये हालत थी। वो नहीं चाहती थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इससे याद किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी ख़राब थी तब ये नमाज पढ़ाते थे। तो वो आगे से कहने लगी कि या रसूलल्लाह मेरा बाप तो बड़ा रकीकुल कल्ब है, अबू बकर सिद्दीक जो थे ना अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें उन पर जिन्होंने मेरे नबी का साथ दिया, तो बड़े नरम दिल थे, बहुत ज्यादा उनका दिल बहुत रकीकुल कल्ब वो होता है जो किसी का दर्द खुद महसूस करता है, किसी के पास जाए तो उस वो किसी की टेंशन अपने ऊपर ले लेता, वो होता है इतना नर्म दिल हो जाना। तो जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो रोते बहुत हैं कुरान पढ़ते हुए, तो लोगों को तकलीफ होगी या रसूलल्लाह, तो आप किसी और को खड़ा कर दे, उनको ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अबू बकर सिद्दीक को उससे कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अब वहां पे वो तो थे नहीं, अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी तरह चाह रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, वो हज़रत हफ्जा को भी लेकर आई कि शायद वो आपको मना ले। हज़रत हफ्जा भी आई, उन्होंने भी कुछ कहना चाहा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। आपने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सिवाय अबू बकर की इमामत के और किसी पर राजी नहीं होगा। इससे भी हमें समझ जाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये इंडिकेशन दे दी थी कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक ही है जो इमामत करेंगे, जो खिलाफत संभालेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब ये लोगों ने इसरार किया तो आपने फरमाया तुम सब यूसुफ की औरतों की तरह की बातें कर रही हो, जैसे वो चालें चल रही थी कि तुम्हारी अपनी प्लानिंग हुई भी है, तुम जाओ अबू बकर सिद्दीक को ही लेकर आओ। अब कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही आके नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने नमाज पढ़ाई और उस दिन सहाबा रो पड़े कि आज वो वक्त भी आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए भी नहीं आ सके, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जमात से नमाज नहीं छोड़ी थी। 10 साल मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जमात कराते थे, तो आज इसका मतलब आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि आप नमाज के लिए भी नहीं आ सके। तो वो दिन सहाबा के लिए बड़ा मुश्किल दिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी कि वो जो जहर दिया था खैबर में, ऐ आयशा उसका लुकमा जो मैंने अपने मुंह में रखा था उसकी तकलीफ आज मेरी रगें काट रही है, यानी इतनी ज्यादा उसकी तकलीफ है। और देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उस जहर को उस वक्त तक उसका असर नहीं होने दिया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया उस वक्त वो जहर असर लाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया अपने मरज़ुल मौत में, मेरा जी चाहता है अपने भाइयों को देखो, وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم ہیں نا, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم ہیں تو صحیح یہاں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہے جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں, وہ ہے میرے بھائی. سبحان اللہ. یعنی اپنے امتیوں کو دیکھنے کا آپ کو کیسا شوق تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کبھی ان کو دیکھیں گے, اپنے بھائیوں کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حشر کے میدان میں اپنے آواز پہ ان کا انتظار کروں گا. لوگوں سن لو, وہ تمہارا انتظار کریں گے اپنے آواز پہ. ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو پہچان لیں گے؟ ہاں, ان کے آزا چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانوں سے, اور ان کو کیا پتا ایسی امت ہوگی ان کی کہ جن پہ نماز ہی بھاری ہوگی, جن پہ وضو بھاری ہوگا. لوگوں دیکھو کیسے شفیق اور مہربان نبی اللہ نے تمہیں دیے. اس کے بعد ایک یا دو دن پہلے, ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی. وہ پتہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو طبیعت کتنی خراب ہو, ایک آدھ دن پہلے کچھ سنبھل سی جاتی ہے, تو آپ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے اس نبی پہ کہ دو آدمیوں کے درمیان چلتے ہوئے گئے, ظہر کی نماز ہو رہی تھی. دو آدمی کون تھے؟ وہی حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں, کمزوری کی وجہ سے آپ سے پاؤں نہیں زمین پر رکھا جا رہا, لیکن پھر بھی سوچے مسجد جا رہے ہیں. آج کتنے بہانے ہیں مردوں کے لیے مسجد جانے سے, کتنے بہانے ہیں. اور اپنے نبی کو دیکھیں اس حالت میں بھی کہ دو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ نے جب آہٹ محسوس کی تو ان میں تو کھلبلی مچ گئی کہ آپ تشریف لا رہے, تو وہ ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے, اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اشارہ فرمایا کہ آپ نہ ہٹیں, آپ وہیں رہیں اپنی جگہ پر رہیں. لیکن ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہی تھے, انہوں نے بات نہیں مانی, وہ پیچھے ہو گئے کہ کیسے میں ایسے کروں کہ, یعنی ادب اور آپ کا احترام اور آپ کی جو عزت تھی میں کیسے آپ کی جگہ لے سکتا ہوں جب آپ آ گئے ہیں. تو انہوں وہ پیچھے ہٹے امامت کی جگہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پر بیٹھ گئے. آپ نے اشارہ کیا جو دونوں تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ میں بٹھا دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے امامت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا کر رہے تھے, یعنی امام آپ ہی تھے لیکن لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو تو ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں نا, کھڑے تو وہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھی, اور یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ آپ کے بعد کون ہے, ابو بکر صدیق ہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر چڑھ تو نہیں سکے, ممبر کے پہلے درجے پر ہی تشریف فرما ہو گئے, اتنی ہمت نہیں تھی کہ اوپر جا کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی لوگوں کو, انصار کے بارے میں خاص طور پہ نصیحت کی, دعائیں دی لوگوں کو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور بعض جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ تھے نماز نماز, اور اپنی جو زیر دست ہیں ان کو ان کا خیال کرنا. جو وفات سے ایک دن پہلا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے پاس غلام وغیرہ تھے ان کو آزاد کر دیا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنے پیسے ہیں, وہ جا کر لے کر آئیں تو 7 درہم تھے گھر میں, 7 درہم, اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے, اور چاندی آپ کو پتا ہے سونے سے سستی ہوتی ہے, چاندی کو کوئی خاص اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی, یعنی آج کے مقابلے میں لگا لیں تو 7 درہم کتنے ہوں گے, 30-40 ڈالر کے برابر. یہ تھا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ صدقہ کر دو, اور پھر اس کے بعد آپ کے پر وشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو کر. جب ہوش آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, یا عائشہ کیا تم نے صدقہ کر دیا؟ وہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ ہمیں کہاں ہوش تھی, ہم تو آپ کے دیکھنے میں لگے ہوئے تھے ہمیں کہاں. آپ نے فرمایا, عائشہ فوراً صدقہ کر دو, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت ہو. دولت کیا تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی تاری ہو گئی. پھر ہوش آیا تو پوچھا, عائشہ کیا وہ صدقہ کر دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین نہیں پا رہے, نے پھر فوراً صدقہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے, دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کی ملکیت میں ایک درہم بھی نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اس رات جلانے کے لیے ہمارے گھر میں چراغ نہیں تھا, تو ہمسائی سے تیل مانگا کہ چراغ جلا لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں صرف ایک خچر تھا اور ایک زرہ تھی, جو ایک یہودی کے پاس وہ بھی رہن رکھوائی بھی تھی جو کے عوض, یعنی کتنا جو تھا, کوئی 30 سا کے قریب جو, 75 kg اتنا جو تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھار لیا تھا اور اس کے بدلے میں رہن رکھائی تھی اپنی زرہ. تو یہ تھا آپ کا ترکہ, یہ تھی آپ کی وراثت, اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو بھی غریبوں کو وقف کر دی ہوئی تھی, وہ زمین تھی بس, اور کچھ بھی نہیں تھا آپ کے گھر میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور آپ کی حالت دیکھتی ہیں تو روتی بھی اس قدر روتی ہیں اور روتی بھی آپ کے اوپر گر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ابا جان میں آپ پہ قربان ہوں اور آپ کو کچھ نہ ہو. اور بہت زیادہ یعنی اتنا زیادہ رو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا. یہ اتنی پیاری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں ایک تو سب سے لاڈلی تھی، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سے صرف ایک یہ اولاد تھی جو زندہ تھی، کوئی اولاد میں سے اور کوئی بھی زندہ نہیں تھا. جب یہ آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے ان کی پیشانی پہ اور اپنے پاس بٹھاتے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو یہ تشریف لاتی ہیں اور یہ رو رہی ہیں اور آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئی. اس کے بعد پہلے سرگوشی کی حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قریب بلایا اور پھر کچھ سرگوشی کی، کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعد میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے اس وقت نہیں بتایا، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی اس کے بعد بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھے کہی تو یہ کہا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں رو دی. پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گی، اس پہ میں ہنستی، اور یہ بھی کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی. حضرت میمونہ، حضرت صفیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فرماتی ہیں اے کاش یہ بخار مجھے ہوتا. تو تمام ازواج یہ سن کے حیران ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ میرے اوپر آ جاتا. لیکن آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے. لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور وہ جو زہر تھا وہ اس کا اثر اور بڑھتا جا رہا تھا، یعنی پوری جسم کے اندر پھیل رہا تھا. پتہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی آخری تکلیف ہے. آپ نے صحابہ کو بھی وصیت فرمائی، فرمایا صحابہ کو نماز نماز. اللہ اکبر، جس نماز کی آپ نے کتنی تلقین کی، آج امت میں کتنے ہی لوگ اس کو چھوڑ چکے. اور جو تمہارے انڈر ہینڈ ہیں، جو وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید کی، نماز کی. اور دیکھو خیال رکھنا، خیال رکھنا اپنے لونڈی غلاموں کا. کیا لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کبھی کہ ہمارے نبی جاتے جاتے بھی ہمیں کیا کہہ گئے، کیا فرما گئے؟ اور یہ دن جو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن فجر کے وقت کا بیان ہے کہ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بستر پر تھے، آپ مسجد میں جانے سے قاصر تھے، مسجد میں نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ. آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اینڈ تک آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھا، صحابہ کرام صفے باندھے کھڑے تھے، نماز میں مصروف تھے. صحابہ کرام نے جب آٹھ محسوس کی، ان کے تو دل ادھر ہی لگے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے تو کچھ دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ خوشی کے مارے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نماز توڑ دیں گے. تو صفوں میں حرکت ہونے لگی، صحابہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو ایک ہلچل، ایک کموشن ہو گیا. ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کیا کہ پیچھے ہلچل ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور مسکرائے اور اشارہ کیا کہ نہیں، تم اپنی نماز جاری رکھو، اپنی نماز پوری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اپنے صحابہ کو دیکھ کر، یہ آپ کی محنت کا پھل تھا، یہ وہ آپ کا باغ تھا جس کے یہ پودے تھے. اور یہ واقعی بہت ہی انسان کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی محنت کو دیکھتا ہے نا کہ اس کی محنت پھل پھول رہی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، مسکرائے اور پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے. پردہ گر گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے کبھی دوبارہ صحابہ کو نہیں دیکھا. کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس وقت، اور صحابہ کو یہ مسکراہٹ یاد رہ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن، اسی دن اور نزق کا عالم شروع ہو گیا. بخار میں مزید تیزی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پھر بار بار ہاتھ ڈالتے تھے، پھر چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بڑی سختی ہے، موت کا وقت بڑا شدید ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی بھی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی ایک بڑی نعمت مجھ پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دل میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دی. ہوا اس طرح کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول بھی نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بول سکے, تو آپ مسواک کی طرف دیکھتے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو آپ مسواک چاہیے. میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں, آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں. میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی, اس کو اپنے منہ میں نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسواک دی. تو کہتی میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنی مضبوطی سے مسواک پکڑی, وہ طاقت آپ میں کہاں سے آ گئی اور آپ مسواک کرنے لگے. اچھی طرح آپ نے مسواک کیا. آپ کو پتہ ہے آخر ملاقات اب کس سے ہونے والی؟ فرشتوں سے, اور فرشتوں کو بدبو نہیں پسند ہوتی. وہ مسجد میں بھی کہا جاتا ہے نا لہسن کھا کے نہ آؤ, یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں, وہ بدبو سے بھاگتے ہیں. جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہونے لگو تو مسواک کر لیا کرو کہ فرشتے حاضر ہوتے, تمہارے قرآن کو لیتے ہیں وہ, تمہارے تم منہ سے ادا کرتے وہ قرآن لیتے ہیں. اب آپ کی ملاقات آگے رب العالمین سے ہونے والی ہے, تو مسواک کر رہے اچھی طرح, فرشتوں سے ہونے والی ہے. لوگ دنیا کے لیے سج بن کے جاتی ہیں جب کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی تیاری فرما رہے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم کر کے مسواک دی ہے, تو فرماتی آخری جو چیز آپ کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا, اور پھر آپ نے جب مسواک کر لی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لے لی اور انہوں نے بھی وہی مسواک کی. تو آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے لی وہ یہی تھی مسواک, جو جس پہ آپ کا لعاب تھا. تو آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے اندر گئی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بڑی خوش نصیب بی بی تھی. اس کے بعد آپ کے پاس حضرت اسامہ بھی تشریف لائے, وہ بھی ملنے کے لیے آئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کبھی آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے, کبھی ان کی طرف, کبھی آسمان کی طرف, کبھی بول نہیں سک رہے تھے. اللہ اکبر. تو ایسے لگ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم جاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی شدید تھی, اس کا قدر تیز بخار تھا کہ بے ہوشی پہ بے ہوشی تاری ہو رہی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر لی تو پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کے پھر چہرے پہ ملے اور فرماتے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. موت کی بہت سختی ہے, موت کی بہت سختی ہے, پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی, نگاہ چت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پہ حرکت ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم رفیق العالی، پھر منہ سے صرف آخری الفاظ جو نکل رہے تھے وہ یہی تھے، اللہم رفیق العالی، اللہم رفیق العالی. تین بار آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کلمات ہیں. اور رفیق العالی کون؟ بعض علماء کہتے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، رفیق اعلیٰ سے مراد کون ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ خود، کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام العالی ہے. تو اے اللہ، اعلیٰ ترین دوست، اے میرے اللہ جو اعلیٰ ترین دوست، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اماں عائشہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ وہ دوڑتی بھی باہر گئی، بس یہی فرماتی جاتی، رسول اللہ رسول اللہ. صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے. یہ بات، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی. پورے شہر میں کوہرا مچا ہوا تھا. صحابہ کے ہوش گم ہو گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابو بکر صدیق، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دنوں میں دیکھا تھا کہ کچھ بہتری محسوس کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو شاید کچھ ٹھیک ہو گئے، تو وہ اپنے مقام پہ گئے ہوئے تھے جو مدینہ سے کچھ باہر تھا. کسی نے ان کو وہاں پہ اطلاع دے دی. وہ اپنے تیز گھوڑے پر آئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے. ادھر مسجد میں تو کوہرا مچا ہوا تھا. صحابہ کی حالت یہ تھی کہ ان کو لگ رہا تھا ان کی زندگی ختم ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ خبر صحیح ہے تو مجھے اندھا کر دے کہ میں آپ کے بعد اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عمر کا تو حال یہ تھا کہ ان کے تو ہوش ہی ختم ہو گئے تھے، چیختے پھر رہے تھے مسجد میں. وہ یہ منافق ہے جو ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں، جو کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. خبردار، کسی نے یہ کہا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے. ابو بکر صدیق جب پہنچے تو وہ مسجد میں نہیں تشریف لے گئے، سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جستے مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر تھی، اس سے ڈھکا ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے پہ بوسا دیا اور رونے لگے, فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, جو موت آپ پہ لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی, یعنی اس کے بعد آپ کے لیے کوئی موت نہیں ہے. فرمایا آپ کتنے پیارے ہیں, آپ زندگی میں بھی اتنے پیارے تھے اور موت کے بعد بھی یا رسول اللہ. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باہر تشریف لے گا, حضرت عمر غصے میں پھر رہے تھے, آپے سے باہر ہوئے ہوئے تھے, ان کے ہوش و آواز گم تھے. فرمایا عمر بیٹھ جا, حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی, اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تو ہے ہی ہے, لا یموت, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افائم ماتا ہوں. کہ محمد رسول ہی تھے, اس سے پہلے بھی بہت رسول گزرے, کہ اگر وہ مر جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی. اللہ نے اس وقت صحابہ کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا تھا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب یہ آیت سنی تو ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی آیت اتری ہے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے حضرت عمر تو یہ فرمانے لگے کہ یہ آیت قرآن میں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے واللہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ اللہ نے آیت نازل کی بھی, جب تک ابو بکر صدیق نے نہیں اس کی تلاوت کی. اب تو سب نے ان سے یہ آیت لے لی اور جو کسی کو ملتا تھا وہ یہی آیت تلاوت کرتا تھا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا میں دہشت زدہ ہو کے رہ گیا, حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے. اور میں نے جب یہ آیت سنی تو میں زمین پہ گر گیا, کیونکہ اب میں جان گیا کہ اب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی. کیسے پیارے نبی تھے, ان کے احسانوں کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے. اگر ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت تو ابھی درود پڑھیں اور درود کا تحفہ ان کو بھیجیں. ایک کوئی ان کی امتی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں پر ان کے لیے روتے ہیں. اللہ وہ دن جب ہماری ان سے ملاقات ہو تو وہ آپ سے شرمندہ نہ ہو, ہم سے ان کی امتی ہونے کا حق ادا کروا لینا, وہ ہم سے شرمندہ نہ ہو. موت دینا تو ایسی موت دینا کہ تو راضی ہو, کہ تو راضی ہو یا اللہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کچھ اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ یہ تھا, ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے بلاوے پہ چلے گئے, ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے, ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی, آپ تو اپنا کام کر کے چلے گئے, ہمارے اوپر ذمہ داری دے گئے کہ اب اس مشن کو تم نے آگے بڑھانا ہے. پوری سیرت میں پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہمارے اوپر احسانات کتنے زیادہ ہیں. کبھی طائف کے پتھر کا ہے ہمارے لیے, کبھی احد میں دندہ مبارک شہید ہو گئے ہمارے لیے, کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی کی صدائیں لگاتے رہے, کبھی عرفہ میں کھڑے ہوئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ زمین پہ گر گیا تو اٹھایا بھی زمین سے تو ایک ہاتھ سے اٹھایا, دوسرا ہاتھ ویسے ہی بلند تھا, اس سے دعائیں مانگے جا رہے تھے. کیا اس نبی کی رحمت کی ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کتنے مہربان تھے, کتنے شفیق تھے. پھر ان کی مہربانی اور شفقت کا یہی بدلہ ہے کہ ان کی زندگی کو نہ اپنایا جائے, نہ ان کی سنتوں کو دیکھا جائے, نہ ان کی دیوی بات کو سمجھا جائے. ان کا قرض ہے ہم سب کے اوپر کہ یہ قرض ہمیں چکانا ہے. کہ میدان معاشر میں جب حوض کوثر پر ان سے ملاقات ہو تو وہ شاباش دے, تب بات بنے گی. تو یاد رکھے ان کی وصیتیں جو وہ جاتے جاتے کہہ گئے, آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا, دیکھو مل کے رہنا. دیکھو تمہاری جان مال اور عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے, کیا یہ بتا کے نہیں گئے تھے؟ کیا یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میں تمہارے لیے قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب جب موجود تھی جس کی خدمت انہوں نے ساری زندگی کی, کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کیا اس کتاب کی خدمت ہم کریں؟ یہ کیا قرض نہیں ہے ان کا؟ لیکن کس کے پاس فرصت ہے کہ وہ اتنے عظیم انسان کی زندگی کو پڑھے پھر آگے اس کو اپلائی کرے؟ کس کے پاس یہ فرصت ہے؟ یہ نہیں کہ وہ صرف عظیم انسان تھے بلکہ وہ میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر گئے. الجزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ان کے احسانوں کا بدلہ سوائے احسان کی صورت میں کرنے کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ لیکن آج وہ حال ہے کہ نہ ہمیں ان جیسی صورتیں پسند, نہ ان جیسے حلیے پسند, نہ ان کی باتیں پسند, سب ہمیں دکیالوسی اور پرانی لگتی ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے. وہ لوگوں کو تو تمہارے لیے تڑپتے چلے گئے, تم اب کیا کرو گے؟ تم اس محبت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ یاد رکھیں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے, ایک اللہ اور ایک اس کا رسول, ان کا حق نہیں ہم کبھی دے سکتے. آپ بس درود پڑھ سکتے, تو پیار سے درود پڑھ کہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہم ان کے لیے کیا روئیں گے جو وہ ہمارے لیے رو گئے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے. ان کا ہم کیا حق دے سکتے جو ہمارے لیے ایسے روئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. آپ کا جسد مبارک اسی دھاری دھاری امنی چادر سے ڈھکا ہوا بستر پر پڑا تھا. گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا. آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے کون لوگ تھے؟ حضرت عباس تھے جو چچا تھے، حضرت علی تھے، اور حضرت عباس کے دو بیٹے تھے، حضرت فضل اور دوسرے ایک اور بیٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت اسامہ بن زید تھے، اور اوس بن خولی تھے. حضرت عباس اور ان کے بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ، حضرت شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی. کیا مبارک سینہ ہوگا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دے رکھی تھی. اس کے بعد آپ کو تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. بس آپ کو ان چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا، ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے اس کے بارے میں مختلف رائے تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں فوت ہوا. اللہ اکبر. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا ہاں. لوگوں نے پوچھا کیسے پڑھا جائے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا چند لوگ کمرے میں داخل ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، نماز پڑھیں، مسنون دعائیں مانگیں اور نکل آئیں، پھر دوسرے لوگ جائیں وہ بھی اسی طرح پڑھیں، پھر تیسرے لوگ جائیں. اس طرح لوگ جاتے گئے اور پڑھتے گئے بغیر امام کے، یوں ہی کرتے رہے. نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ضرورت ہے، مگر یہ ان کے لیے تھا جو پڑھنے والے تھے. تو پھر یہ فیصلہ جب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے، تو پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے تھی. تو جب صحابہ نے جنازہ پڑھ لیا، یعنی دس دس صحابہ حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، تو جب انہوں نے پڑھ لیا، انصار نے، مہاجرین نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے بھی پڑھا، اس کے بعد بچوں نے بھی پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا. پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کھودی گئی تھی. اللہ اکبر. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی، یعنی کھودی جا رہی تھی قبر وہیں پہ، تو وہ آواز سنی, یعنی اتنی زیادہ وہ غم میں تھی کہ ان کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا. اور فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عبادت شروع کر دیں گے تو آپ کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا جاتا, بس خدشہ یہ تھا کہ قبر کو کوئی سجدہ گانا بنا لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو تھی وہ لحد بنائی گئی, یعنی ایک طرف سے قبر کھودی گئی اور لحد کو کچی اینٹوں کے ساتھ بند کیا گیا, یہ مسلم کی روایت ہے. اور لحد میں اتارنے کے لیے حضرت عباس, حضرت علی, حضرت فضل بن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام صالح نے آپ کو لحد میں اتارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ منڈے کو. اور ٹیوزڈے کا پورا دن گزر گیا اسی طرح نماز پڑھنے میں. جب رات آئی, جو ٹیوزڈے اور وینسڈے کے درمیان کی رات ہے, تو اس میں پھر آپ کو دفن کیا گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب تم لوگوں نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈالی ہوگی, کیسے گوارا کیا ہوگا تمہارے دلوں نے. اللہ اکبر. یہ تھے, اب آپ اس کو بک میں سے خود پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد لکھیے گا اس بات کو درود پڑھنے کے بعد کہ آپ نے کیا سوچا کہ سیرت پڑھنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے, میرے اوپر کیا قرض ہے, میں کیا عہد کرتی ہوں. سیرت تو پڑھ لی الحمدللہ, بہت اچھا ہوا, لیکن وہ پڑھنا کیا پڑھنا جس سے نفع نہ ہو. نفع مند علم وہی ہے کہ انسان اس کے بعد سوچے کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے, سیرت کو پڑھنے کے بعد میرا کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچانیں, ہر واقعی ان کے قابل رشک امتی بن کے دکھائیں, ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں اور اپنی زندگیاں اسی میں گزار دیں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے, یہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.